اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بیدد کل ذرت میات الف الف مرتین، سورہ اعراف آیت نمبر 144.
قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین.
ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو.
موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ، اب میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں میں سے اپنے پیغام پہنچانے والے کے لیے، اور تو میں نے تم سے کلام کیا ہے، یعنی بات کی ہے تم سے ڈائریکٹ. اب فخذ، تم پکڑ لو میری آیتوں کو، جو میں حکم دوں اس کو پکڑ لو. وکن من الشاکرین، اور شکر گزار بندے بنو. اچھا، اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا کائے کے لیے؟ اپنا پیغام بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، میں نے تمہیں فضیلت دی انسانوں میں، اور تمہیں میں اپنا پیغمبر بنایا، رسول بنایا، اور تم سے میں نے بغیر کسی واسطے کے بات کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ڈائریکٹ، بغیر کسی جبرائیل یا کسی کی اس کے کس کس اس میں کی، یہ اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ تمہیں حکم دوں، اور جو میں تمہیں بندوں کے لیے کوئی پیغام دوں، اس کو تم مضبوطی سے پکڑ لو. جو کچھ میں تمہیں دیتا جاؤں اس کو تم لیتے جاؤ، اور اس اور شکر ادا کرو. اچھا، اب یہ تو سمجھ میں آ گیا ہمیں، ہمارے لیے کیا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھا جائے تو ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے بندے بنائے ہیں. کیوں؟ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے، اگر میں اس میں دیکھوں تو اس وقت ہم جو اس گروپ میں جو لوگ شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے چن لیا ہے. اور اب ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام ہمیں پہنچایا جا رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں پیغام اپنا پہنچا رہا ہوں، چاہے کسی کے ذریعے پیغام پہنچائے، لیکن پیغام اس کا پہنچ رہا ہے، میرے ذریعے پہنچ رہا ہے، افضال صاحب کے لیے، کسی اور کے لیے، کسی اور کے لیے، جو صحیح پیغام ہے اللہ کا، جو اللہ چاہتا ہے، وہ پیغام پہنچ رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تم مضبوطی سے تھام لو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا. یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک فضیلت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم قرآن سن رہے، سمجھ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، ہم اس کے مطابق عمل بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. یہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے، ہماری کوشش ہے. اب شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ شکر ایسے ادا کرنا ہے کہ جو چیز، اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو اس کو اب ہم عمل میں لائیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں. ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ کا قانون، یعنی قرآن، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں ہیں. اب اس یہ دونوں چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں. اب مجھے چاہیے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو وقتی طور پہ چھوڑ دیں، لیکن جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو ہم لے لیں، خلوص سے، نیک نیتی سے، اللہ کو مقصد زندگی بنا کر مخلصانہ کوشش شروع کر دیں، تو یہ ہمارا شکر گزاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اب اس پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیا. تو جتنی ہم اس پہ عمل کرتے چلے جائیں گے، ہمارے اللہ کا وہ شکر بھی ہوگا، وہ ذکر بھی ہوگا، اور ہمارے گھریں کھلتی جائیں گی، ہماری سوچ وسیع ہوتی چلی جائے گی، ہمیں اللہ کا نور حاصل ہوتا چلا جائے گا، ہر چیز کی حقیقت سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو اب ہمارا وہ ہے زبانی شکر نہیں، عملی شکر ہمیں ادا کرنا ہے. جب تک ہمارا صرف اگر میں منہ سے اللہ اللہ کرتی رہوں یا سبحان اللہ کرتی رہوں اور اس کے مطابق میں ان نقطوں کو سمجھوں نہیں اور جانوں نہیں کہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، الحمدللہ کا کیا مطلب ہے، اگر میں اس کو سمجھوں نہیں جانوں نہیں، سب صرف زبانی میں رٹے طوطے کی طرح پڑھتی رہوں تو یہ مجھے فائدہ نہیں دے گا. فائدہ مجھے کیا دے گا کہ میں نے سبحان اللہ سمجھ لیا، الحمدللہ میں نے سمجھ لیا، نقطہ میں جان گئی، تو اب میں اس کے مطابق عمل کروں. تو اب مجھے جو چیز سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہے میں اس کے مطابق عمل اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دوں. تو جب میں عمل کرنا شروع کر دوں گی تو یہ میرا یہ اللہ کی شکر گزاری ہوگی میری طرف سے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے سمجھ دی، اور اللہ تعالیٰ یہ میری اس کو قبول فرما. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ.
اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں. اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں.
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ کہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیوں پہ لکھے ہوئے چند نصیحتیں دیں. یہ تقریباً 10 قسم کے احکامات تھے جو اس وقت جو صحرا میں رہ رہے تھے اس وقت کے لیے یہ بالکل مکمل تھے. تو اللہ نے کہا دیکھو میں تمہیں پوری چیز جو اس وقت کی تمہاری ضرورت کی ہے، قانون اس وقت، شریعت تمہیں اس وقت صحرا میں رہنے کے لیے تمہیں ضرورت ہے تو وہ میں تمہیں دے رہا ہوں بالکل نصیحت اور تفصیلاً تمہیں بتا رہا ہوں. میں نصیحت ہے اور تفصیلاً ہر چیز کھول کھول کے بتا رہا ہوں کہ تم اس صحرا میں زندگی کیسے گزارو گے. اس صحرا میں صبح سے شام تک جب تک تمہاری یہاں زندگی ہے اس صحرا میں اس کو کس طریقے سے تم گزارو گے. تو اس وقت کے لیے جتنے قانون کی جتنی شریعت کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور حکم دیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. قوم حکم دیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو بھی نصیحت کرو کہ وہ اس پہ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے عمل کریں. سَأُرِيكُمْ دَارُ الْفَاسِقِينَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جلد ان کو وہ لوگوں کی جگہیں مقام بتا دوں گا جنہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کو میں نے کیسے تباہ کر دیا. اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے آیت کو. اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں قانون دیا ہے، شریعت دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مجھے ایک باعمل نمونہ دیا ہے قرآن و سنت کا. تو اب ایک چیز میری پیدائش سے لے کر موت تک ایک نقطہ مجھے سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اس دنیا میں تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے. اگر تمہیں غریب ہو تو تم کیسے زندگی گزارو گے، مالدار ہو تو کیسے زندگی گزارو گے، بیمار ہو تو کیسے زندگی گزارو گے، صحت مند ہو تو کیسے زندگی گزارو گے، دنیا کی تمام نعمتیں تمہیں کیسے زندگی، یعنی کہیں بھی تم اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرو گے. ہر جگہ تم اللہ کی مرضی کو، اللہ کے حکم کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے. یہ ہے پوری وہ تفصیل. تو اب اللہ کہہ رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اب مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہم عمل کریں. ایک چیز پہ جو حکم مجھے دیا گیا ہے زندگی کا، صبح سے شام تک، پیدائش سے موت تک، میرے مرنا جینا، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، رسم و رواج، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بتائی ہیں کہ کس طریقے سے کرنی ہے، وہ تمہیں اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہوگا. کہیں بھی تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنی. اگر اگر سچائی سے ہم دیکھیں تو ہم قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. ہمارے جو رسم و رواج ہیں, ہماری جو موت اور زندگی ہے, ہمارا جو ملنا جلنا ہے, یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں, مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے مطابق عمل کرو, اور دوسروں کو بھی کہو, اور لوگوں کو بھی کہو کہ اچھے طریقے سے. اب احسن طریقہ کیا ہے؟ اخلاص, نیک نیتی, خلوص, بے غرض, دنیا کی کوئی محبت, دنیا کی کوئی چیز لالچ نہیں, صرف ایک اللہ کی رضا, یہ احسن طریقہ. جب تک میں اللہ کی رضا کو, اللہ کی مرضی کو, اللہ کی خوشنودی کو سامنے نہیں رکھوں گی, میں احسن طریقے سے وہ عمل نہیں کر سکتی. مثلا میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میں کیا احسن طریقے سے نماز پڑھ رہی ہوں؟ نہیں, کیونکہ میرا تو, میں تو اخلاص تو ہے ہی نہیں. میں نے تو نماز کو سمجھا ہی نہیں ہے, میں نے نماز کے اصولوں کو سمجھا ہی نہیں ہے, میں نے نماز کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے, میں نے نماز کی گہرائی کو سمجھا ہی نہیں ہے. اسی طرح روزے ہیں, روزے کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں, سب رکھ رہے ہیں, میں بھی رکھ رہی ہوں, روزے کی فضیلت کو سمجھا ہی نہیں, روزے کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں. جب تک میں اس کے مقصد اور فضیلت, اس کے مطابق جیسے اللہ چاہتا ہے مجھ سے کہ ایسے نماز پڑھو, ایسے روزے رکھو, ایسے حج کرو, ایسے عمرے کرو, ایسے صبح سے شام گزارو, زندگی گزارو, تو جب میں اس میں اخلاص نہیں لاؤں گی, اللہ کی رضا نہیں لاؤں گی, تو اس وہ احسن طریقہ نہیں ہو سکتا. تو اب اس میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں, ہم جو صبح سے شام تک زندگی کر رہے ہیں, ہم جو ہمارے جو معاملات ہیں, کیا اس میں اللہ ہے؟ اس میں اللہ کی رضا ہے؟ کیا میں وہ احسن طریقے سے اللہ کی مرضی سے انجام دے رہی ہوں, نہ کہ میں اپنی مرضی, اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے مطابق دے رہی ہوں. یہ مجھے چیک کرنا ہوگا اپنے آپ کو. پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تم دیکھو, مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو کہ جو جنہوں نے حکم نہیں مانا, کہنا نہیں مانا, نافرمانی کی, ان کے جا کے کھنڈرات جا کے دیکھ لو. اب شام کی طرف, یمن کی طرف, حجاز کی طرف, ان تمام جائیں, آپ کو مل جائیں گے. آپ کی تخبائی کے کھنڈرات مل جائیں گے, اور کھنڈرات مل جائیں گے, ہر جگہ آپ کے کھنڈرات مل جائیں گے. کہ کیا کیا مصر کے جو کھنڈرات ہیں, کیا مضبوط, قوم لوط, قوم ثمود, نوح علیہ السلام, یہ سب کھنڈرات ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو, جو میرا کہنا نہیں مانے گا, میں ان کو ایسے عبرت کا نشان بنا دوں گا. تو اب اللہ مجھے اب سوچنا چاہیے کہ یہ میری زندگی اللہ کی امانت ہے. میں آج مری, کل دوسرا دن, اور پھر وہاں کیا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, تصور میں نہیں لا سکتے. تو مجھے اپنی یہ زندگی آخرت کے لیے گزارنی چاہیے, کیونکہ وہاں سے واپسی نہیں ہے. وہاں کیا ہو رہا ہوگا, جو چلے گئے ہیں آگے, ہمارے رشتہ داروں میں جو بھی چلے گئے آگے, اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ کیسے ہیں, ہمیں نہیں معلوم. تو مجھے اسی خوف سے, اسی ڈر میں ہمیں زندگی گزارنی ہے اللہ کی رضا کے لیے. 24 گھنٹے مجھے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کل میں مر گئی تو میں کیا کروں گی, میرے ساتھ کیا ہوگا, میں کہاں رہوں گی, کیسے, میری کیا حالت, کچھ نہیں, کیونکہ وہاں سے واپسی نہیں ہے. اور جب مر گئے تو زندہ ہو گئے, پھر تو دوبارہ موت ہے نہیں. تو مجھے ساری زندگی کا پورا دار و مدار مجھے آخرت پہ رکھنا چاہیے. ہر عمل کا دار و مدار, نتیجہ مجھے آخرت کے اس سے سوچنا چاہیے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا, وہاں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کرے گا. تو یہ جو زندگی, تو میں یہ دنیا کی گزاروں گی, لیکن اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں چیک کرنا چاہیے. جو بھی کر رہی ہوں اس کا نتیجہ آخرت کے لحاظ سے, جب میں اس طریقے اپنی سوچ بنا لوں گی نا, تو میں انتہائی محتاط ہو جاؤں گی, میں انتہائی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں گی, اور ہر وقت میں اسی کوشش میں رہوں گی کہ کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرا رب ناراض ہو جائے, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں, یا میرا استاد ناراض ہو جائے, کچھ ایسا کام نہ کروں. سب ہر 24 گھنٹے ایک محتاط زندگی ہو جائے گی, ایک ہر وقت 24 گھنٹے اللہ ہی کی تصور میں, اللہ کی بندگی میں, اللہ کی رضا میں میری زندگی گزرے گی. معاملات تو میں دنیا کی کروں گی, یہی ان معاملات میں جو میں کر رہی ہوں, جو میری زندگی میں, اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. لیکن جب میں نے اپنی نیت کو چینج کر لیا, اپنی سوچ کو چینج کر لیا, اپنے عمل کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیا, انتہائی میری زندگی پہ فرق پڑے گا، میری سوچ پہ فرق پڑے گا، میرے چہرے پہ فرق پڑے گا، میرے جسم میں فرق پڑے گا، میرے لہجے میں فرق پڑے گا، میرے لوگوں سے تعلقات میں فرق پڑے گا، میری سوچ میں فرق پڑے گا، مجھے لوگوں سے معاملات میں فرق پڑے گا. انسان ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ صرف اللہ کو سامنے رکھا اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی مجھے دی ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ زندگی میری امانت ہے اور تم میرے خلیفہ ہو، تمہیں میری صفات لے کر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. میری رضا لے لو گے تو تمہیں کہیں بھی ناکام نہیں ہوگے، نہ دنیا میں ناکام ہوگے، دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے، دنیا میں بھی خوش رہو گے، دنیا ہی میں نفس مطمئنہ مل جائے گا، قبر جنت کا باغ ہو جائے گا، آخرت میں اللہ کا دیدار ہو جائے گا. اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کے ساتھ جو شروع سلوک کیا ہے وہ میرے ساتھ بھی اللہ کرے گا. یہ یاد رکھے کہ کیونکہ اللہ کی سنت ایک ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی قیامت تک. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں. یہی اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے.
انتہائی اہم آیت ہے، اس کو اب سمجھنا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے سأصرفُ عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کا منہ پھیر دوں گا، ان لوگوں کا جو تکبر کرتے ہیں، یعنی میں ان کی سمجھ کو پھیر دوں گا. وہ زمین میں تکبر کر رہے ہیں، ان کا حق نہیں ہے. اب تکبر کس لحاظ سے؟ مجھے اب یہ سوچنا ہے کہ تکبر کس لحاظ سے. اگر غریب ہے وہ بھی تکبر کر رہا ہے، مڈل مین ہے وہ بھی تکبر کر رہا ہے، مالدار ہے وہ بھی تکبر کر رہا ہے. اور یہ تکبر کیا ہے؟ وہ تکبر یہ ہے کہ میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی، میں نے اللہ کو ایک سائیڈ میں رکھا ہوا ہے، میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہوں. یہ ہے اصل تکبر جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ اللہ کیونکہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، مجھے خلیفہ بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب دیا ہے، مجھے اپنا پیغام محبوب کے ذریعے دیا ہے، عمل انہوں نے مجھے کر کے دکھایا ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں مان رہی، پھر بھی میں نہیں جان رہی، اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہوں. اب تو یہ تکبر ہے. تو اگر اب دیکھیں ہم سب اس تکبر میں مبتلا ہیں. اگر میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی تو اس کا مطلب یہ میں تکبر میں ہوں. اب یہ دیکھیں یہ انتہائی سینسیٹیو نازک آیت ہے کہ اگر تم نے میری حکم کو نہیں مارا، میرے نہیں مانا، میرے محبوب کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تم نے مجھے مقصد زندگی نہیں بنایا، تم نے میری بندگی اختیار نہیں کی، تم نے میری رضا کو نہیں دیکھا، تم نے میری محبوب کی رضا کو نہیں دیکھا، تو تم تکبر کر رہے ہو، تو میں تمہاری سمجھ کو پھیر دوں گا. پھر تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. کیسے؟ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا وہیں یرو کل آیاتین لا یومنون. اللہ کہتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، یہ کائنات کیسے، آسمان کیسے، اللہ کہہ رہا ہے سب نشانیاں، آیتیں مطلب نشانیاں، اللہ کی وہ نشانیاں، وہ قدرت. آسمان کو دیکھو، چاند سورج کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ہوا کو دیکھو، سورج کو دیکھو، تمام چیزوں، انسان اپنے آپ کو دیکھے، ہر ایک اللہ کی آیت ہے، ہر ایک اللہ کی نشانی ہے. اللہ کہہ رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اللہ مالک ہے, اللہ ہی قادر ہے, اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے. سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی کام نہیں ہے, کسی چیز میں انسان کا کوئی کام نہیں ہے. کیا انسان سورج بنا سکتا ہے, چاند بنا سکتا ہے, رات دن لا سکتا ہے, انسان سمندر بنا, پہاڑ, یہ تمام چیزیں, پھر انسان اپنے جسم کی کوئی چیز, ایک ناخون تک بنا سکتا ہے, کچھ بنا سکتا ہے کوئی؟ یہ سب اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے بنایا. اللہ کہہ رہے سب انسان دیکھ رہے ہیں, اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن حق ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, پھر بھی کہنا نہیں مان رہے, پھر بھی بات نہیں مان رہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے, بالکل سب معلوم ہے لیکن ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا, سیدھے راستے کی اگر انہیں کہا جائے کہ یہ سیدھا راستہ ہے, یہ طریقہ, یہ ہدایت کا راستہ ہے, دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت کا راستہ ہے لیکن نہیں لیتے, نہیں اس کو اختیار نہیں کرتے. يَتَّخِذُوا سَبِيلًا, سیدھے راستے کو اختیار نہیں کرتے, صراط المستقیم پر نہیں آتے, اللہ کی رضا کو نہیں دیکھ رہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو نہیں دیکھ رہے, اپنے پیدائش کے مقصد کو نہیں دیکھ رہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کی سمجھ کو پھیر دیا ہے, ان کی مت ماری گئی ہے, ان کی عقل کے اندھے ہو گئے. اور پھر اللہ کہتے ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ أَن يَتَّخِذُوا سَبِيلًا, اگر اللہ کے خلاف کوئی راستہ ہے, یہود اور ہندوؤں کا, یہود اور نصارہ کا کوئی طور طریقہ ہے, طریقہ ہے, غلط راستہ ہے, فوراً اختیار کر لیں گے. اس وقت ہم لوگ دیکھ لیں کہ ہم نے کس کے طریقے اختیار کیے ہیں. جتنے اگر سچائی سے ہم اگر اپنی زندگیوں پر, مسلمان اور پاکستانی اور ہم سب اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں نا, تو ہم گمراہ ہیں, گمراہی کا راستہ لیا ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب جو گمراہی کا راستہ ہے, جو ہاہو کا راستہ ہے, جو دنیا کا راستہ ہے, جو شوشا کا راستہ ہے, جو ریاکاری کا راستہ ہے, جو اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے, وہ دوڑ کے اختیار کریں گے. اب اس وقت ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, تمام یہود اور نصارہ کے طور طریقے نہیں آ گئے. اگر ہم یہاں نہیں ہیں, آپ ذرا جائیں اسلام آباد, آپ جائیں لاہور, آپ جائیں کراچی, تو آپ کو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہم مسلمانی رہی نہیں ہیں, سب یہود اور نصارہ اور ہندوؤں کے طریقے پہ چل رہا ہے. ہمارے اپنے رسم و رواج دیکھ لیں, ہم چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہیں, وہاں پہ کیا بے حیائی یہاں پھیلی ہوئی ہے, کیا زنا پھیلا ہوا ہے, کیا شراب نوشی پھیلی ہوئی ہے, کیا سود خوری پھیلی ہوئی ہے, کیا رشوت خوری پھیلی, تمام ہر انسان چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ مالدار ہے, ایک بے ایمان ہے. اب یہ صحیح راستہ ہے, یہ گمراہی کا راستہ ہے, اس کو ہم بھاگ کے لے رہے ہیں, کیا کریں, گزارا نہیں ہوتا. رشوت نہیں لیں گے تو کیا ہوگا, ہم تو حلال تو اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس میں گزارا کر سکیں, یہ ہماری مجبوری ہے. یہ دیکھیں, یہ ہے وہ چیز. تو اللہ کہہ رہا ہے بے ذالک بے انم کذبو بے آیاتنا وکانو انہا غافلین, یہ ان لوگوں نے تکذیب کی ہے. کس کی؟ قرآن کی, میری آیتوں کی. قرآن آیتیں ہیں اللہ کی, یہ تمام کائنات اللہ کی نشانیاں ہیں, آیتیں ہیں. اب یہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی تکذیب, یعنی آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, ہر چیز جانتے ہیں کہ سود حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے, اللہ اور رسول سے لڑائی ہے, جانتے ہیں کہ رشوت اللہ نے منع کی ہوئی ہے, جانتے ہیں کہ ملاوٹ اللہ نے منع کیا ہوا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم پر اسی وجہ سے تباہی آئی تھی, سب تباہ ہو گئے. اسی طرح زنا, بے حیائی, یہ تمام چیزیں اللہ کہہ رہا ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن یہ غافل ہیں, سوچ نہیں رہے کہ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں, اس زندگی کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہم کوئی نہیں سوچ رہا. اگر دیکھا, نہ عورت سوچ رہی ہے, نہ لڑکی سوچ رہی ہے, نہ مرد سوچ رہے ہیں, نہ حکمران سوچ رہے ہیں, نہ گھر والے سوچ رہے ہیں, نہ خاندان, کوئی بھی نہیں سوچ رہا کہ ہماری زندگی جاں کر رہی ہے, ہم جاں کر رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قبر ایک پردہ رکھا ہوا ہے. اگر انسان, اگر یہ قبر ایک پردہ نہ ہوتا تو آپ تو دوسرے دن بھی آپ لوگ مر جاتے, کہ کیا حال ہے قبر میں, کسی کو نہیں پتا کہ کیا حال ہے قبر میں جانے کے بعد, تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس مردے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, لیکن اس مردے کو تو پتہ ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جس کے تحت اس نے زندگی گزاری. اگر اس نے دنیا میں اللہ کی رضا لی, قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری, اللہ کو مقصد زندگی بنایا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا, اللہ کو محبوب بنایا, صبح سے شام تک اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزاری, تو فرشتے آئیں گے سلام کرتے ہوئے, استقبال کرتے ہوئے. اگر نافرمانی میں زندگی گزاری تو دوزخ کے فرشتے آئیں گے ایک پھٹکار سناتے ہوئے, اتنی خوفناک آواز ہوگی کہ خوفناک طریقے سے روح نکالیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا, اس نے روزے رکھے ہوئے, اس نے حج کیے ہوئے, اس نے عمرے رکھے ہیں, نہیں. اس نے جس بندے نے روزے بھی رکھے, حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, لیکن باقی زندگی اس نے اپنی مرضی سے گزاری, اللہ کی نافرمانی میں گزاری, تو وہ یہ تمام روزے حج عمرے جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ منہ پہ دے مارے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا تھا, تمہیں میرا بندہ ہونا چاہیے تھا, تم اپنے نفس کے غلام ہو گئے, تمہیں میرا غلام ہونا چاہیے تھا, میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا جس نے ساری زندگی تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائیں, مصیبتیں اٹھائیں, پریشانیاں اٹھائیں, سب کچھ, لیکن تم نے کیا کیا, تم اور تمہیں میں نے جس مقصد کے لیے پیدا. سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے, اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی صفات کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نائب بنایا ہے. جب میں اللہ سے, اب جب نائب بنائے تو میں اس کی صفات لوں گی تو میں نائب بنوں گی نا, میں ایسے تو نائب نہیں بن سکتی. میں اللہ کو جانوں گی, پہچانوں گی, اس کے رنگ میں رنگوں گی تو میں اس کی نائب بن سکتی ہوں, تو میں اس کی دوست بن سکتی ہوں, ویسے تو نہیں بن سکتی, ویسے تو شیطان کی دوست ہوں. تو مجھے یہ سوچنا ہے, ہر ایک کو انفرادی طور پہ یہ تمام باتیں سوچنی ہوں گی. ہمیں رات دن اس پہ فوکس کرنا چاہیے, کم از کم ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اس غفلت سے. کیوں آج اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ان کی مت مار دوں گا, ان کی عقل کو پھیر دوں گا, انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, سمجھیں گے او اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا اتنی اچھی دی ہوئی ہے, یہ دیا یہ دیا ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ مجھ سے راضی ہے, بیچ میں اللہ ناراض ہے. تو اب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ علی میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ اللہ ناراض ہے مجھ سے. اس وقت کیا ہو رہا ہے, اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے, مجھ سے ناراض ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ناراض ہے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے ناراض ہے. تو مجھے اس کو دیکھنا ہوگا, اور ہر ایک کو اپنے حساب کتاب خود کرنا ہے, چاہے وہ لڑکی ہے, چاہے وہ لڑکا ہے, یا مرد ہے, عورت ہے, اس کو اپنا حساب کتاب بالکل سیدھا رکھنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تمہارا شوہر کیسا تھا, باپ کیسا تھا, تمہارا ماحول کیسا تھا, تمہاری ساس کیسی تھی, تمہارا یہ کیسا تھا, نہیں. اللہ کہتا ہے, اللہ پوچھ کہے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی, تمہیں میں نے عقل دی, تمہیں شعور دیا, میں نے تمہیں محبوب دیا, میں نے تمہیں قرآن دیا, کیا لے کے رہا ہے. اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے, اگر نہیں تو بھول جائیے جنت کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.